ناظرین السلام علیکم، پروگرام مثالی معاشرے میں آپ کا خیر مقدم ہے. اور ناظرین، جیسا کہ آپ کو علم ہے، ہم مختلف ایسے موضوعات کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں اس پروگرام میں جن سے معاشرے کو بہتر بنایا جا سکے. ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے حاجت روائی، لوگوں کی حاجت روائی. اس سلسلے میں ہم گفتگو کریں گے، لیکن شروعات کرتے ہیں ایک حدیث سے.
امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، اپنے مشورے میں بخیل کو شریک نہ کرنا، کیونکہ وہ تمہیں احسان کرنے سے روکے گا اور فخر سے ڈرائے گا. بزدل کو بھی صلاح و مشورے میں شریک نہ کرنا، کیونکہ مہمات میں تمہاری ہمت کمزور کر دے گا. حریص کو بھی شریک نہ کرنا، کیونکہ ظلم کی راہ سے دولت سمیٹنے کی ترغیب دے گا. یاد رکھو، بخل، بزدلی اور حرص اگرچہ الگ الگ قسلتیں ہیں، مگر ان کی بنیاد خدا سے سوئے زن پر ہے.
جی ہاں ناظرین، ہماری گفتگو کا موضوع ہے حاجت روائی، اور یہ یقیناً بہت ہی اہم موضوع ہے ہمارے دیگر موضوعات کی طرح، کیونکہ ہماری تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم انہی موضوعات پر گفتگو کریں جو اہم ہوں. اس گفتگو میں ہمارا ساتھ دینے کے لیے یہاں اسٹوڈیو میں مولانا ولی الحسن صاحب تشریف لائے ہیں. تو حضور، ہم آپ کے شکر گزار ہیں.
حسب ممنون ہوں، میں بھی آپ کو ممنون ہوں کہ آپ نے مجھے عزت افزائی کی میری، کہ میں اس پروگرام میں آؤں اور لوگوں سے گفتگو.
جی حضور، جیسا کہ آپ نے ملاحظہ فرمایا، ہماری گفتگو کا موضوع ہے حاجت روائی، اور میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ یہ بہت ہی اہم چیز اور اہم موضوع ہے، اور خاص طور سے اسلام میں تو کافی اہمیت ہے اس حوالے سے کہ یہ اللہ کی صفت ہے، اور ایک ایسی صفت ہے اللہ کی جس کا ذکر اللہ نے بہت زیادہ کیا ہے اور مسلمانوں کو راغب کیا ہے اس جانب کہ اسے حاجت روا سمجھیں، بلکہ اسے ہی حاجت روا سمجھیں. تو ہماری گفتگو کا یہی موضوع ہے. تو میں اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، یہ بھی حسب معمول، کہ حاجت روائی کہتے کسے ہیں؟
اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ اہلی والصلاة علی اہلیہ. دیکھیے، بنیادی طور پر جو افراد بھی دنیا میں ہیں، میں نے اس سے قبل بھی کسی پروگرام میں اس بات کی طرف توجہ دی تھی اور متوجہ کیا تھا کہ تمام مخلوقات عالم خدا کے علاوہ، چاہے وہ انبیاء ہوں، اولیاء ہوں، عوام ہوں، خواص ہوں، جس سنس سے بھی تعلق رکھتے ہوں، وہ سب کے سب اپنی جگہ کے اوپر کوئی بھی غنی نہیں ہے،
بے نیاز نہیں ہے،
سب ایک دوسرے کے ضرورت مند ہیں.
قرآن میں آیت بھی،
قرآن میں بھی اس کی طرف اشارہ ہے، احادیث میں بھی، تمام احادیث اور روایات میں بھی اس کی طرف اشارہ ہے کہ ہر ایک، البتہ ضرورتوں کے دائرے الگ الگ ہیں. کوئی پیسے کا ضرورت مند ہوتا ہے، کوئی علم کا ضرورت مند ہوتا ہے، کوئی اخلاق کی ضرورت ہوتی ہے، کسی کو تربیت کی ضرورت ہوتی ہے، کسی کو پرورش کی ضرورت ہوتی ہے. ہر شخص جو ہے، کسی کو نور کی ضرورت ہوتی ہے.
ہر شخص ضرورت مند ہے،
صرف خدا کی ذات بے نیاز ہے. اور ظاہر ہے کہ جب یہ معلوم ہے، یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ سب کسی نہ کسی منزل میں آ کر کسی نہ کسی چیز کے محتاج ہیں، تو سب کو ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ہی اپنی ضرورتیں رفع کرنا چاہیے. یہ ایک کھلی طور پر ظاہر ہے کہ خدا کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، بقیہ جتنے بھی ہیں ان کو خدا کی بھی ضرورت ہے اور خدا کے بندوں کی بھی ضرورت ہے. ظاہر ہے کہ آپ کو گھر بنانا ہے تو ایک معمار کی ضرورت ہوگی، آپ کو اپنے یہاں صوفہ تیار کروانا ہے تو اس کے لیے ایک بڑھائی کی ضرورت ہوگی، آپ کو
مختلف
امور میں جہاں جس چیز کی ضرورت ہو. تو اب جب سب ایک دوسرے کے محتاج ہیں، تو اب انسان اقتصادی ضروریات بھی رکھتا ہے، معاشی ضروریات بھی ہیں اس کی، اس کے ثقافتی ضروریات بھی ہیں، اس کی آپ کے دینی ضروریات بھی ہیں، یہ تمام ضروریات اب دائرے کی ان کی تکمیل جس سطح پر جس سے بھی ممکن ہے وہ اس کا فریضہ ہے. خدا نے خود تمام ضرورتوں کو، دینی ضرورتوں کو، معاشی ضرورتوں کو، اقتصادی ضرورتوں کو، انسانی ضرورتوں کو پورا کرنا خود اپنے اوپر فرض کر لیا، اور نتیجے کے طور پر انسان کی تخلیق سے پہلے ہی اس کے تمام مراحل اب دائرے کے بنیادی طور پر اگر تقسیم کیا جائے تو دو طرح کی ضروریات ہیں، کچھ مادی ضروریات ہیں، کچھ معنوی ضروریات ہیں. مادی ضروریات کو رفع کرنے کے لیے بھی اللہ نے وسائل فراہم کیے، معنوی ضروریات کو رفع کرنے کے لیے بھی اللہ نے وسائل فراہم کیے. مادی ضروریات کو رفع کرنے کے لیے اس نے کائنات کے اندر ہر چیز کی جس کی انسان کو ضرورت ہو سکتی ہے اس کی تخلیق کی، عالم طبیعت، عالم مادیت سے تعلق رکھنے والی تمام چیزیں انسانی ضروریات کو دیکھتے ہوئے ہی خلق کی گئی ہیں. اگر جمادات کی تخلیق ہوئی ہے تو انسانی ضروریات کی بنیاد پر، اگر نباتات کی تخلیق ہوئی ہے تو انسانی ضروریات کی بنیاد پر، اگر حیوانات کی تخلیق ہوئی ہے تو انسانی ضروریات کی، یعنی انسان چونکہ ان تمام مخلوقات میں اشرف و برتر ہے لہذا انسانی بنیادوں کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ نے تمام مادی چیزوں کو خلق کیا. اسی طریقے سے مانوی منزلوں میں بھی اگر انسان کو عقل دی گئی تو وہ بھی مانوی ضرورت کی تکمیل کے لیے، اگر اس کو شعور دیا گیا تو اسی لیے، اگر اس کو فطری طور پر کچھ جذبے اور احساسات فراہم کیے گئے تو وہ اسی انسانی ضرورت کی تکمیل کے لیے ہیں، نبی بھیجے گئے تو اسی بنیاد پر، رسول آئے تو
یہ سوال تھا،
تمام سب چیزیں جو ہیں وہ انسانی ضروریات کی تکمیل کے لیے ہیں. تو اب جو بھی ضرورت ہے اس کی تکمیل حاجت روائی کا عنوان رکھتی ہے.
لیکن مجھے ایسا لگتا ہے حضور، میرے خیال سے یہ سوال ہمارے بہت سے ناظرین کے ذہنوں میں بھی ہوگا کہ ضرورت کی تکمیل اور حاجت روائی دونوں میں تھوڑا سا فرق ہونا چاہیے. ضرورت کی تکمیل جیسا کہ آپ نے فرمایا، سماج میں مختلف لوگ ہیں، مختلف کام کرتے ہیں، لیکن ظاہر بات ہے جو گھر بناتا ہے ہمارا وہ گھر بنانے کی ضرورت کی ہماری تکمیل کرتا ہے، لیکن اس کے بدلے میں ہم اسے مزدوری دیتے ہیں. تو کیا یہ حاجت روائی جو ہمارا موضوع ہے کیا اس کے زمرے میں آتا ہے یا نہیں؟ حاجت روائی کا مفہوم زیادہ وسیع یا کچھ دوسرا؟
حاجت روائی کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے چونکہ اس کو محدود کر رکھا ہے زیادہ تر اقتصادی مسائل کے اوپر، کہ کسی کی غریب ہے، فقیر ہے، محروم ہے، مظلوم ہے، اس کی حاجت برادری کرنا.
نہیں نہیں، مسئلہ نہیں ہے،
لیکن جتنی بھی حاجتیں انسانی زندگی سے تعلق رکھتی ہیں اللہ بھی حاجت، آپ نے چونکہ ذکر یہیں سے شروع کیا تھا کہ اللہ نے کہ اسماء میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ حاجت روا ہے، تو اب ظاہر ہے کہ حاجت روا ہے تو اس کی طرف سے تمام ضرورتیں پوری ہوتی ہیں. اب یہ اس نے اپنی خصوصیات اپنے بندوں میں دی ہیں، اور اللہ نے اپنا آئینہ انسان کو جو قرار دیا ہے، بنایا ہے، وہ اسی بنیاد پر کہ جس کی جو ضرورت ہو اس کو پورا کیا جائے. اب ظاہر ہے کہ زیادہ تر انسان کو جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے وہ یہ کہ ایک مثالی معاشرے کی تشکیل میں اس کو اگر دیکھا جائے تو یہی ہے کہ ظاہر ہے کہ انسان اقتصادی اعتبار سے بھی خوشحال ہو، انسان علمی اعتبار سے بھی خوشحال ہو، انسان ثقافتی اعتبار سے بھی خوشحال ہو، یہ تمام سب چیزیں جو ہیں اس کی ضرورتیں پوری ہوں، اور اس سلسلے میں جو لوگ کام کرتے ہیں اور یہ توفیقات جو ہیں خاص طور پر ایک دوسرے کی خبر گیری، ایک دوسرے کی حاجت روائی، یہ خود اللہ کی بہت بڑی توفیق ہے.
جی یقیناً حضور، میں اسی سلسلے میں یہی جو آپ نے یہ جو بات کہی ہے تو اسی سلسلے میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا آپ سے اور اصلاح چاہ رہا ہوں. بلکہ میرے خیال میں مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے، آپ اگر صحیح ہے تو اس کی اصلاح کریے گا، اگر غلط ہوگا تو اصلاح کریے گا، وہ یہ کہ مجھے ایسا لگتا تھا یا لگتا ہے ابھی بھی کہ حاجت روائی اس طرح سے ضرورت کی تکمیل کو کہتے ہیں جس میں سامنے کے فریق سے کسی عوض کی امید نہ ہو، بدلے کی، بغیر مزدوری کے، جیسے خدا.
اس میں وہ دیکھیے نا، وہ چیزیں دو طرح سے ہوتی ہیں، بخشش، عطا،
جی جی،
اور سخاوت، غنا. غنا یہ تمام مراحل ہیں لوگوں تک چیزوں کے پہنچانے کے، تو اس میں کچھ مدارج ہیں اس کے. حاجت روائی کے بھی چند مدارج ہیں. ایک مرحلے میں انسان کسی کی حاجت کو پورا کرتا ہے, اس میں خود اس کی اپنی غرض بھی ہوتی ہے. ایک مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ کسی کی حاجت کو پورا کرتا ہے, اس میں اپنے خاندان کی غرض ہوتی ہے, اپنے عشیرے اور اپنے قبائل کی ضرورت ہوتی ہے. ایک دفعہ یہ ہے کہ نہیں, وہ جو کچھ بھی کرتا ہے وہ فی سبیل اللہ کرتا ہے, اس میں کسی کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے. اس لیے مالی طور پر لوگوں کی حاجت پوری کرنے والوں کو چار حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. ایک کو کہا گیا کہ وہ اصحاب منتفع ہیں, ایک کو کہا گیا کہ وہ غنی ہیں, ایک کو کہا گیا کہ وہ سخی ہیں, ایک کو کہا گیا کہ وہ کاسب ہیں. تو اب یہ سب الگ الگ,
جو مرحلہ
پہلا مرحلہ کاسب کا, پھر اس کے بعد غنی کا, پھر آپ کے اصحاب منتفع کا, پھر آخری مرحلہ سخی کا. تو سخی ہونے کا جو درجہ ہے, جو سب سے بالا تر رکھا گیا, وہ اس میں یہی ہے کہ انسان جو کچھ بھی دوسروں کو داد دہش کرتا ہے یا دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے, اس میں اپنی منفعت کو پیش نظر نہیں رکھتا, صرف خدا کی خوشنودی اور رضا کو دیکھتا ہے. تو یہ تو اس کے مدارج ہیں, لیکن اصل میں احتیاجات کی برآوردی, جس کو کہنا چاہیے لوگوں کی حاجت برآوری جو ہے, وہ بہرحال اس زمرے میں آتی ہے. اور ہر سطح کے اوپر انسان کو چاہیے کہ وہ لوگ
قبل اس کے کم اس پہ اپنی گفتگو مزید جاری رکھیں. ہم آپ سے بتا دیں اور ناظرین کو بھی اسی طرح بتانا چاہیں گے کہ ناظرین ہم سے ٹیلی فونی رابطہ کیا گیا ہے, تو دیکھتے ہیں کہ ٹیلی فون پر کون ہے. جی السلام علیکم.
ہیلو, السلام علیکم. سلام
جی.
میرا مولانا صاحب سے ایک سوال ہے.
جی جی فرمائیں.
کہ اسلامی معاشرے کی تشکیل میں خدمت خلق کا کیا کردار ہے؟
اسلامی
معاشرے کی تشکیل میں خدمت خلق کا کیا کردار ہے؟
بہت بہت شکریہ. ویسے ہم
خدیجہ صاحبہ نے
پاکستان پہ آپ کا نام پڑھ لیا ہے ہم نے. بہت بہت شکریہ رابطے کے لیے, اور ہم کوشش کریں گے آپ کے سوال کا جواب.
شکریہ شکریہ.
یہ وہی اس سلسلے میں آ گئی بات کہ
میں نے معاف کیجیے, میں نے یہ گستاخی کی تھی.
نہیں نہیں,
کہ آپ کی گفتگو کا سلسلہ روک کر بیچ میں.
نہیں نہیں, وہ میں اس سلسلے تک پہنچنا چاہتا تھا مرحلے تک. بہرحال وہ
کیونکہ ایسا بہت ہوتا ہے کہ ہم لوگ کسی موضوع پر
بنیادی
کرتے ہیں,
جی ہاں,
بعد میں سوال بھی اسی سلسلے کا ہوتا ہے.
جی ہاں, یہ خدمت بڑی اچھی, بہت اچھا سوال انہوں نے کیا کہ آج کے دور میں معاشرے میں خدمت خلق کا ایک موضوع بہت اہم موضوع ہے.
جی,
اور ظاہر ہے کہ ایک مثالی معاشرے کی تشکیل میں اس کا بہت اہم کردار ہے.
اور یہ دراصل خدمت خلق حاجت روائی کی ایک شکل ہے.
جی ہاں, اسی کی ایک شکل ہے. انسان اگر لوگوں کی, یہ البتہ توفیقات الہیہ میں سے ہے. کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ خدمت خلق کا جذبہ جو ہے یہ اسی کے دل میں ہوتا ہے کہ جہاں اخلاص پایا جاتا ہو, جہاں نیک نیتی پائی جاتی ہو, لوگوں کا دل پاک ہو, اس کے اندر یہ خدمت خلق اپنی جگہ بناتی ہے.
اگر یہاں پر یہ توفیقات الہی کی جو آپ نے بات کی, میں ناظرین سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر انشاءاللہ توفیق ہوئی ہمیں, تو ہم کسی پروگرام میں توفیق کی وضاحت کریں گے کہ توفیق کیا چیز ہوتی ہے, جسے توفیق الہی خود ایک
مستقل موضوع ہے, گفتگو ہے. لہذا یہ تو اللہ کی طرف سے یہ خود یہ انسان کو ایک لطف ہے, اس کا فضل ہے کہ کسی کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ وہ لوگوں کی خدمت. اب ظاہر ہے کہ یہ جتنا جذبہ صادقانہ ہوگا, اتنا ہی زیادہ لوگوں کی خدمت رسانی میں انسان آگے بڑھے گا. تو اور یہ اس کے لیے بلند ہمت ہونا انسان کے اندر, یعنی اس کے شرائط میں سے ہے کہ یہ جذبہ جو ہے وہ بلند ہمتوں کو نصیب ہوتا ہے. اور عوامی خدمت کا جذبہ ہر ایک کے لیے نہیں, کے اندر ایک ایسا لذت کا احساس انسان کرنے لگتا. دیکھیے, ایک دفعہ یہ ہوتا ہے نا کہ مادی چیزیں, ہم نے ابھی عید آئی گزری ہے, لوگوں نے سوئیاں کھائی ہوں گی. سوئیاں کھانے کی ایک لذت ہے.
جی جی.
اور بہت سے لوگ اسی کو بہت لذت سمجھتے ہیں, لیکن آپ یقین جانیے کہ وہ لذت جو سوئیں کھانے میں ہوتی ہے, جن کے دل پاک ہوتے ہیں اور خدمت خلق کے جذبے سے جن کے دل مملو ہوتے ہیں, ان کے ہاں جس وقت وہ ایک غریب اور محتاج کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں اور ان کو ایک جوڑا کپڑا بنا کر کے دیتے ہیں, یا ایک یتیم کے سر پہ دست شفقت پھیرتے ہیں, تو جس لذت کا احساس وہ کرتے ہیں وہ ان مادی لذتوں میں قطعی طور پر نہیں ہے.
نہ کھانے میں
وہ لذت ہے, اور نہ کسی طریقے کی اچھے اچھے کپڑے پہننے میں وہ لذت ہے. بلکہ آپ ایک یتیم کے دستے شفقت سر پر دستے شفقت پہ گئے، ایک بیوہ کی خبر گیری کریں، ایک محتاج کی خبر گیری کریں، تو اس میں جو لذت ہے، تو اب یہ خدمت خلق کا جذبہ ایک معنوی لذت کا حامل ہوتا ہے. اور حاجت مندوں کی خبر گیری، آپ دیکھیں نا کہ کسی اندھے آدمی کو آپ راستے میں جائیں اور وہ راستہ چل رہا ہے، اس کو آپ ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک سڑک پار کرا دیں، اس کے اندر ایک لذت کا احساس ہوتا ہے. کسی بچے کو کسی خطرے میں دیکھیں آپ اور جا بڑھ کر کے اس کو سنبھال لیں، اس کے اندر ایک لذت پائی جاتی ہے.
ظاہر سی بات ہے،
کسی پیاسے کو آپ نے دیکھا کہ ایک پیاسے دیکھا، اس کو لے آ کے پانی پلا دیا، اس کی تشنگی دور کر دی، اس کے اندر بھی ایک لذت ہے. آپ کسی مریض کو دیکھنے کے لیے گئے، اس کی عیادت کو گئے، اس کے اندر بھی لذت ہے. اس کو آپ نے کسی ضرورت مند کو اپنے مرتے ہوئے ایک ڈاکٹر جو ہے وہ دیکھے، مریض عام مریض آیا وہ اس کو بھی علاج کرتا ہے، لیکن ایک ایسا مریض آ گیا کہ جو بچنے کی امید نہیں رکھتا، اگر اس مریض کو اس ڈاکٹر نے بچا لیا تو اس خدمت کے اندر جو ایک لذت ہے وہ ایک عجیب ہی لذت ہوتی ہے. تو یہ خدمت خلق کا جذبہ انسان کے اندر خود پایا جاتا ہے. اور انسان کو کسی غمگین شخص کو ناراحت دیکھے اور جا کر کے اس کو خوش کر دے، اس کے اندر ایک بڑی لذت ہوتی ہے. اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سلسلے میں متوجہ کیا ہے. ایک حدیث میں آپ فرماتے ہیں کہ اذا اراد اللہ بے عبد خیرا، اذا اراد اللہ ہو بے عبد خیرا سیرا حوائج الناس الائے. یعنی جب خدا وند عالم اپنے کسی بندے پر نیکی کرنا چاہتا ہے، یہ وہی توفیق ہے کہ جب خدا وند عالم اپنے کسی بندے پر نیکی کرنا چاہتا ہے تو لوگوں کی ضرورتیں اس کے ہاتھ میں قرار دے دیتا ہے، لوگ
ضرورتوں
کی تکمیل اس کے ذریعے ہوتی ہے. میں اس سلسلے میں ایک بڑے عالم جلیل کی بات آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ دونوں بزرگ شخصیتیں تھیں، دونوں عالم جلیل تھے. ایک صاحب کے پاس ہم یعنی اس طریقے کی ضرورتیں لوگ لے کر کے آتے تھے اور ان کے ہاتھ کھلے ہوئے تھے، اور اللہ مومنین نے ان کے پاس ان پر زیادہ اعتماد کرتے تھے اپنے، اور وجوہات شریعہ وغیرہ لا کر دیتے تھے، لہذا وہ دوسروں کی مدد وغیرہ زیادہ کرتے تھے.
دوسرے
صاحب جو تھے وہ تقوی پسند اور متقی و پرہیزگار الگ تھلگ رہتے تھے. اب ان کو کچھ ضرورت پیش آئی اور وہ جانتے تھے کہ یہ مولانا جو ہیں ان کے ساتھ ایک مدرسہ ہے اور اس مدرسے کے طلبہ کی ضرورتیں ہیں، اور ان کے لیے ہر روز 100 طلبہ کے کھانے پینے کا انتظام کرنا ان کے ہاتھ میں ہے، اور ظاہر ہے کہ مشکل ہوگی، اور اس وقت کچھ حالات بھی اچھے نہیں تھے اقتصادی طور پر مدرسے کے، لہذا وہ تو انہوں نے اپنے خط میں اپنے ایک ضرورت کو پیش نظر ان کو لکھا کہ میں جانتا ہوں کہ ان دنوں آپ پریشان ہیں، لیکن آپ سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں تو آپ یہ سوچیں گے کہ میری ضرورتوں کو میری مشکلوں کو یہ جانتا ہے پھر بھی مجھ سے تقاضا کر رہا ہے، تو آپ اس پہ ناراض نہ ہوئیے گا، بلکہ خدا کا لطف عطا کیجیے گا، کہ خدا کا شکر ادا کیجیے گا کہ اللہ نے آپ کو اس قابل بنایا ہے کہ لوگ آپ سے اپنی ضرورتیں بیان کرتے ہیں. یہ خط میں نے اتفاق سے خود پڑھا تو مجھے واقعا یہ عجیب بات ہے کہ واقعا جب کوئی ضرورت مند آپ کے سامنے کوئی ضرورت لے کر کے آئے اور آپ اس کو پورا کریں تو اس پہ ناراض نہ ہوں، اس کو جھڑکے نہیں، اس کو دھتکارے نہیں، اس پر ناراض نہ ہوں کہ تم روز روز چلے آتے ہو ضرورت لے کر کے پریشان ہو کر کے، بلکہ آپ یہ اس وقت اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو اس قابل بنایا ہے کہ لوگ آپ سے آ کر کے اپنی ضرورت.
حاجت روائی جیسے کہ ہم نے پروگرام کی شروعات میں کہا کہ حاجت روائی خدا کا کام ہے، اور اگر ہم یہ کام کر رہے ہیں
تو وہ خدا کا کام
کر رہے ہیں، خدا کی نیابت.
اب آپ کے خدا کے کام کرنے پر میں اس سلسلے میں آپ سے بتاؤں کہ ایک حدیث میں امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے حدیث ہے، اس میں آپ سے آپ نے فرمایا کہ علماء کو حق شفاعت دیا جائے گا. لوگوں نے پوچھا کیوں، تو اس وقت آپ نے فرمایا کہ اس واسطے ان کو حق شفاعت حاصل ہوگا کہ زمانۂ غیبت میں ہماری امت کے علماء یتیمان امت کی علمی اور ثقافتی پرورش کر فریضہ انجام دیتے ہیں، لہذا چونکہ وہ کام کرتے ہیں جو ہمارا فریضہ ہے اور جو اللہ نے یہ فریضہ ہم پر عائد کیا ہے، لہذا ہم اپنی طرف سے ان کو یہ حق دیں گے کہ وہ روز محشر لوگوں کی شفاعت کریں.
جی جی،
اب یہ آپ دیکھیں کہ یہ ایک الہی
کام ہے. تو اب ہماری گفتگو ناظرین اس موضوع پہ جاری رہے گی، لیکن جیسا کہ ہم ہر پروگرام میں یہی کرتے ہیں ایک رپورٹ اسی سلسلے میں ملاحظہ فرمائیں.
انسان اللہ کا محتاج ہے، اللہ اس کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، لیکن وسائل انسانوں کو بنائے کہ یہ انسان اس کی مدد کرے، ضرورت پورا کرے. لیکن معاشرے میں یہ دیکھتے ہیں کہ ہر انسان اپنے کام میں مشغول ہے، ایک دوسرے کی طرف توجہ نہیں کرتا ہے.
اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان جو ہے وہ خداوند عالم کا محتاج ہے، لیکن نیاز مندی بھی چند طریقے کی ہے. کبھی انسان علم کا محتاج ہے، وہ دوسروں کا نیاز مند ہے، اقتصادی ہے، اقتصاد میں مثلا دوسروں کا نیاز مند ہے. بہرحال موضوع بہت طویل ہے، لیکن مختصر سے طور پر یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم علم کی جو نیاز مندی ہے وہ لوگوں کے معاشرے میں، مذہب میں پورا کریں. اور اگر انسان علم کا محتاج جو ہے اگر وہ پوری ہو جاتی ہے، تو چاہے وہ اقتصادی مراحل میں ہوں یا غیر اقتصادی مراحل میں ہوں، مادی میں ہوں یا مانوی میں ہوں، وہ اپنے علم کے ذریعے سے جو ہے وہ اس کو پورا کر سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہم اگر وسائل کی بات ہے تو کچھ وسائل ایسے بنائیں، فراہم کریں کہ جیسے مثلا لوگوں کو حقوق شریعہ کا مثلا پابند بنانا، تاکہ اس کے ذریعے سے، کمیٹی کے ذریعے سے، حزب کے ذریعے سے، گروہ کے ذریعے سے لوگوں کی نیاز مندی پوری کی جا سکے. کیونکہ آج معاشرہ اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ انسان جہاں پر دیکھتا ہے کہ بھائی ہاں دوسری چیز ہے، تو وہ وہیں کا وہیں رک جاتا ہے، آگے نہیں بڑھ پاتا ہے. کیوں کہ بہت سے ایسے افراد ہیں کہ جو مدد کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کی نیاز دور کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کو صحیح طریقے اور صحیح راستے نہیں دیے جاتے، نہیں بتائے جاتے ہیں ان کو، اور خود ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ آنے کے بعد میں پوچھیں اور معلوم کریں کہ کون آدمی مطلب نیاز مند ہے، کون نہیں ہے. لہذا اس سلسلے میں ہمارے ائمہ اطہار علیہ السلام نے بہت سے راستے کو جو ہے وہ اپنایا، لیکن کسی بھی طرح کی نیاز مندی کو کسی انسان کے لیے دور کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم سب سے پہلے اسے علم سے آشنا فرمائیں، چاہے وہ علم دنیاوی ہو چاہے علم دینی ہو. جب علم دینی اور علم دنیاوی دونوں اس کے اندر پائے جائیں گے، تو وہ اپنی نیاز مندی کو خود دور کر سکتا ہے، اس کے بجائے کہ ہم دور کریں، وہ خود اتنا اپنے آپ کو آمادہ کر سکتا ہے کہ وہ خود اپنی نیاز مندی کو دور کر سکتا ہے. وآخر دعوانا.
جی ہاں ناظرین، ہماری گفتگو کا موضوع ہے حاجت روائی، اور اس سلسلے میں ہماری گفتگو اب اس مرحلے تک پہنچ گئی ہے کہ میرا دل چاہ رہا ہے حضور آپ سے ایک میرے خیال سے تھوڑا الگ قسم کا سوال کرنے، اگر آپ اجازت دیں.
جی ہاں.
دیکھیں، حاجت روائی کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ اس میں بہت ہی اہم ہے، اور ظاہر بات ہے اسلام، قرآن اور ائمہ نے اس پر بہت زیادہ زور بھی دیا ہے، اور ان کی سیرت بھی اسی بات کی گواہ ہے کہ انہوں نے بھی بہت زیادہ حاجت روائی کی ہے. یہ ایک ایسا سوال ہے جو بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں آ سکتا ہے، حاجت روائی یا مدد کرنا، ضرورت پوری کرنا، کیا اس میں مذہب و ملت کی قید ہے یا نہیں ہے؟ میں ایک شیعہ ہوں، ایک مسلمان ہوں، اور ظاہر بات ہے ہندوستان میں، خاص طور سے ہندوستان یا اور غیر اسلامی ممالک میں رہنے والوں کے لیے یہ بہت اہمیت کے حامل ہے کہ صاحب جو پڑوسیوں سے نیکی کرنے کا جو حکم ہے، لوگوں کی مدد کرنے کا، خدمت خلق کا جو ہے، تو ہم دیکھتے ہیں تو چاروں طرف غیر مسلم ہیں اور ایسے لوگ ہیں جن کا تعلق اسلام سے نہیں ہے. تو یہ جو ساری فضیلتیں ہیں، جو ساری خصوصیات ہیں، آیا باقی رہتی ہیں اسی طرح سے یا نہیں، مذہب و ملت سے کچھ فرق ہو جاتا ہے؟
جناب علی، یہ حاجت روائی اور خبرگیری اس سلسلے میں جو اسلامی روایات اور اسلامی احکامات سے پتہ چلتا ہے وہ یہ کہ ترجیحات تو ہر جگہ ہوتے ہیں، آپ اپنے گھر کے اندر بھی ترجیحات کے قائل ہوتے ہیں بہت سی چیزوں بنیادوں پر، لہذا خاندان میں ترجیحات ہیں، معاشرے میں ترجیحات ہیں، لیکن ایک مثالی معاشرے کی تشکیل میں اس کا جو کردار ہے اس کے تحت اسلامی تعلیمات اور ائمہ علیہ السلام کی تعلیمات کے پرتوں میں اگر آپ جائزہ لیں گے تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ اس کے اندر کوئی بھی قوم و ملت و زبان کی قید نہیں ہے، دوسروں کی حاجت روائی میں، دوسروں کی خبر گیری کے سلسلے میں، لوگوں کی حاجت روائی اور لوگوں کی خبر گیری میں بلا قوم و ملت کی پابندی کے، کسی بھی محدودیت کے بغیر، یہ ایک انسانی جذبہ ہے،
انسانی
اور انسانی جذبہ انسانی بنیادوں پر استوار ہے، ایک انسان ہونے کی حیثیت سے وہ ضرورت مند ہے، اور آپ ایک انسان ہونے کی حیثیت سے اس کی ضرورت کو اگر پورا کر سکتے ہیں تو آپ کا فریضہ ہے کہ آپ اس کی ضرورت کو پورا کریں. چانچہ آپ کو میں اس سلسلے میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث بیان کر دوں کہ امام نے فرمایا ہے کہ حسن سلوک باران رحمت کی مانند ہے. باران رحمت کی مانند ہے جو ہاں بارش کی مانند ہے جو سب کے لیے عام ہے، اور اچھے برے سب لوگوں کو اس سے فائدہ اٹھانے کا حق حاصل ہے. سب لوگ جیسے بارش سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس سے فلاں قوم والے اٹھائیں گے فائدہ اور فائدہ نہیں اٹھائیں گے اور فلاں افراد اٹھائیں گے اور فلاں نہیں، بلکہ بارش کے پانی جو ہے وہ سب کو سیراب کرتا ہے. اسی طریقے سے
ہماری آغاز میں جو گفتگو ہوئی تھی کہ حاجت روائی خدا کا کام ہے اور یہ خدا کے جو بھی کام ہے بارش ہے ہوا ہے.
اور اس سلسلے میں میں آپ کے سامنے معاف کیجیے گا ایک فقہی سوال بھی آپ کے سامنے عرض کروں کہ عصر حاضر کے امام خمینی رضوان اللہ علیہ انہوں نے ایک فقی مسئلے کے ذیل میں فرمایا ہے کہ فقیروں کی امداد، فقیروں کی امداد میں ان کا مسلمان ہونا شرط نہیں ہے. فقیروں اور محتاجوں کی امداد رسانی میں ان کا مسلمان اور مومن ہونا شرط نہیں ہے، غیر مسلم محتاجوں کی مدد بھی مستحسن ہے. یعنی اسلامی یہ فقہی
جی جناب میں معاف کیجیے گا ٹیلی فونی رابطہ ہے چونکہ وقت بہت کم ہے تو ناظرین دیکھتے ہیں ٹیلی فون پر کون ہے، وقت ہمارے پاس بہت کم ہے. جی
السلام علیکم. السلام علیکم جی، میں پاکستان سے شہناز بات کر رہی ہوں.
جی جی بہت بہت شکریہ آپ کے لیے. جی فرمائیں شہناز صاحبہ.
جی میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کیا لوگوں کی خبر گیری اور امداد کیا صرف حکومت کا فریضہ ہے یا عوام کو بھی ذمہ دار؟
جی 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 بہت 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 شکریہ ہم حضور
شہناز صاحب نے بڑے اچھے موضوع کی طرف اشارہ کیا.
میں آپ بتا دوں کہ دو سے تین منٹ کا بس
میں کہوں کہ ظاہر ہے کہ دو ہر طرح کی سطح کے کام ہوتے ہیں، کچھ کام وہ ہوتے ہیں جو حکومت کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، کچھ وہ کام ہیں جو ایک محلے کے سربراہ عہدہ افراد کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، بہت سے کام جو ہیں وہ والدین کی ذمہ داریوں میں شامل ہیں. تو اب ظاہر ہے کہ ہر سطح کے اوپر جس کی جو فرائض ہیں اس کو ان کو ادا کرنا چاہیے، حکومت کے فرائض اپنی جہاں کے اوپر، لیکن یہ حاجت روائی جو ہے یہ ہر شخص سے تعلق رکھتی ہے، ویسے ہی جیسے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر صرف حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ تمام لوگوں کے فرائض میں ذمہ داری ہے، اس محدود نہیں ہے اسی کے ہاتھ میں. اسی طریقے سے لوگوں کی حاجت روائی اور ضرورتوں کی تکمیل یہ جس سے جس سطح پر بھی ممکن ہے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کرے، اور اس سلسلے میں ظاہر ہے کہ جس سے ممکن ہے دوسروں کی مشکلات کو برطرف کر سکتے ہیں، ہم اس سلسلے میں عوامی فوائد کے لیے عوامی مراکز قائم کر سکتے ہیں، ہم اس سلسلے میں مدارس، کالج، یونیورسٹی، کھیل کود کے میدان، تعمیری اور علمی و تربیتی مراکز قائم کر سکتے ہیں. اور حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سلسلے میں فرمایا ہے کہ جو لوگ اچھے کام انجام دیتے ہیں ان کے نام کے ساتھ وہ اچھائی منسوب ہو جاتی ہے. یہ بڑی اچھی چیز ہے. میں اس سلسلے میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ جیسے ہمارے ہندوستان میں اگر آپ دیکھ لیں، میں دو مثالیں آپ کے سامنے مختصر طور پر عرض کروں گا کہ جیسے ہمارے ہندوستان میں ایک اچھا کام تنزیل مکاتب کی صورت میں آغائے غلام عسکری نے انجام دیا اور مولانا غلام عسکری صاحب کا نام پورے تنظیم مکاتب کے ساتھ وابستہ ہو گیا.
جی 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 جی
آج کے دور میں عصر حاضر کا سب سے اچھا کام جو کہا جائے وہ یہ کہ اسلامی انقلاب امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے ہاتھوں کامیابی سے ہمکنار ہوا، یہ وہ عظیم کام ہے، لہذا یہ ایک اچھا کام جو انہوں نے انجام دیا تھا، تو اب اس کے ساتھ امام خمینی کا نام اسلامی انقلاب کے ساتھ وابستہ ہو گیا ہے،
یعنی جہاں اسلامی انقلاب کے ساتھ نہیں بلکہ اسلامی بیداری
کے ساتھ دنیا میں آج عصر حاضر میں آپ دیکھیں کہ جہاں جہاں بھی عصر بیداری کا ہے وہاں امام خمینی کا نام لیا جاتا ہے، اور اب ظاہر ہے کہ جو کام بھی اچھا ہے، اب ظاہر ہے عصر حاضر میں آپ دیکھیں کہ جو اسی طریقے سے برائی ہوتی ہے کہ جب برا کام ہوتا ہے تو اس کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے، اب قرآن کے سلسلے میں توہین کا جو اقدام آج دور میں امریکہ میں ہوا ہے، اب ظاہر ہے کہ امریکہ جب بھی نام لیا جائے گا تو قرآن کی توہین کے ساتھ اس کا نام رہے گا،
اس کے
ظاہر ہے کہ ویسے ہی جیسے جاپان میں ہیروشیما اور ناگازاکی کے اوپر اس نے حملہ کر کے ایٹمی حملے کے ذیل میں اس کا نام برائی کے ساتھ دیا جاتا ہے، اسی طریقے سے یہ
بہت بہت شکریہ آپ کا۔ تو ناظرین ہماری یہ گفتگو کا وقت بالکل ختم ہونے والا ہے، تو چلتے چلتے ایک حدیث،
پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، خدا جب کسی بندے کو نیکی تک پہنچانا چاہتا ہے تو وہ لوگوں کی ضروریات اس کے ہاتھ میں دے دیتا ہے۔
جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے ملاحظہ فرمایا، ہماری گفتگو کا موضوع حاجت روائی تھا، حاجت روائی خدا کا کام ہے، اور اگر کوئی بندہ حاجت روائی کرتا ہے تو اس کا مطلب وہ خدا کا کام کرتا ہے، اور یقیناً ہر ایک کو اس کی توفیق حاصل نہیں ہوتی ہے، بلکہ خدا اپنے کچھ خاص بندوں کو یہ توفیق عنایت کرتا ہے کہ وہ اس کی نیابت میں لوگوں کی حاجت روائی کریں، اور ظاہر بات ہے حاجت روائی میں جیسا کہ ہم نے جانا کہ مذہب و ملت کی کوئی قید نہیں ہوتی ہے، صرف ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ کون ضرورت مند ہے۔ ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اگر آپ اس پروگرام میں حصہ لینا چاہتے ہیں تو urdu.tv@irib.ir پر اپنا فون نمبر لکھ کر رابطہ کر سکتے ہیں، اور یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ اگلی گفتگو کا جو ہمارا موضوع ہوگا وہ ہوگا نیکی میں تسلسل۔ تو اگلی گفتگو تک کے لیے اجازت دیں، خدا حافظ، شکریہ۔